الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. ایک تو میرا جو انٹروڈکشن ہے اس کے اندر بھی تھوڑی سی اپڈیٹ کر لیں. جیسے کہ آپ نے یہاں دیکھا ہوگا کہ بی آئی ایس میں مسلسل عقائد پڑھانے کی وجہ سے مجھے اصول الدین میں بھیج دیا گیا ہے. تو اب میں اصول الدین کا پروفیسر ہو گیا ہوں, لیکن واپس میں اسلامک لرننگ ہی میں آنے والا ہوں ان قریب. لیکن فی الوقت جو ہے وہ میری پوسٹنگ ہے ڈپارٹمنٹ آف اصول الدین میں. اچھا, بیسیکلی یہ پروگرام جو ہے وہ تو ایک ٹاک شو کی صورت میں ہے, لیکن شروع میں ایک بریف انٹروڈکشن اوور آل عزاداری کے حوالے سے مختصرا میں آپ کو کرا دیتا ہوں, تاکہ اس کے بعد آپ لوگوں کو سوال جواب کرنے میں بھی آسانی ہو اور جو یہاں پر گفتگو ہوگی اس میں بھی کچھ آسانی ہو جائے. اس پریزنٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اصل میں عزاداری کا فلسفہ ہے کیا مختصرا, پھر کوشچن آنسر کی باری آ سکتی ہے. دیکھیں, ایام عزا کے کچھ تقاضے ہیں اور یہی عزاداری کے تقاضے ہیں. اور جب سید شہدا امام حسین علیہ السلام چلنے لگے مدینہ سے, تو آپ نے ایک وصیت نامہ مشہور لکھ کر دیا اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو, اور یہ بہت مشہور وصیت نامہ ہے جس کے جملے یہاں لکھے میں, انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, کہ میں شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا, نام و نمود کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, فساد برپا کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, نہ ظلم ڈھانے کے لیے نکل رہا ہوں, بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اريد ان امر بالمعروف و انہا عن المنکر, میں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں, وہ اسیر و بصیرت جدی, اور اپنے جد کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں. وہ ابھی علی ابن ابی طالب اور اپنے والد گرامی علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں. تو یہ جو ہم عزاداری برپا کرتے ہیں کسی بھی شکل میں ہو کسی بھی صورت میں ہو, تو ہمارا سب سے پہلا ہدف مقصد فلسفہ ٹارگیٹ جو آپ کہہ لیں وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے پروگرام کو آگے بڑھائیں, امام حسین علیہ السلام کے ایجنڈا کو پروموٹ کریں, امام حسین علیہ السلام کے کاز کو پروموٹ کریں. سب سے پہلی چیز تو یہی ہے, اور اس کا پہلا نقطہ جو ہے وہ ہے اصلاح امت, خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. تو اصلاح امت کو پیش نظر رکھا جائے, عزاداری جو ہے وہ اصلاح کا ذریعہ ہونی چاہیے, فساد کا ذریعہ نہیں ہونی چاہیے. ایک سیدھی سی بات یہ کہ اگر عزاداری کے نام پہ کوئی فساد کرنا چاہ رہا ہو, عزاداری کے ذریعے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوانا چاہ رہا ہو, عزاداری کے ذریعے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانا چاہ رہا ہے, عزاداری کے ذریعے دیگر مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کرنا چاہ رہا ہے, تو یقیناً اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں یہ چیز نہیں ہے. جو چیز مفاد میں ہے وہ واضح ہے کہ امت کی اصلاح, امت کی فلاح, تو اس کو ٹاپ آف دا لسٹ ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی دین کو بچانے کے لیے تھی, اور نہ صرف دین کو بچانے بلکہ یزید کے ظلم و جور کے مقابلے میں آپ اٹھ کھڑے ہوئے, آپ نے سر کو کٹانے کو ترجیح دی, سر جھکانا پسند نہیں کیا. تو یہی وجہ ہے کہ تمام قومیں, خواہ مسلمان نہ بھی ہو, وہ امام حسین علیہ السلام کو ایک سورس آف انسپریشن سمجھتی ہیں. تو امام حسین علیہ السلام صرف شیعوں کے نہیں ہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے ہیں, بلکہ پورے عالم انسانیت کے ہیں. تو یہ جو ہماری عزاداری ہے کسی بھی طریقے سے ہو رہی ہو, اس میں اتحاد اور اتفاق نظر آنا چاہیے, انتشار اور افتراق نظر نہیں آنا چاہیے. ہم لوگوں کو قریب کریں, لوگوں کو بلائیں, نہ کہ لوگوں کو دور کریں. اگر اس میں ہم لوگوں کی توہین کریں گے تو لوگ قریب تو نہیں آئیں گے, لوگ تو دور ہوں گے. تو ایسی باتیں کریں جس سے لوگ اور ہمارے قریب آئیں. تو تو عزاداری کو اطاعت کا ذریعہ ہونا چاہیے. عزاداری سے ایک خاص قسم کی بصیرت حاصل ہوتی ہے جس کو بصیرت حسینی کہا جاتا ہے. ایک تو اوور آل دین اسلام میں بصیرت کی بہت زیادہ اہمیت ہے, یہ خود ایک موضوع ہے بصیرت کہ دین میں بصیرت. قرآن کے لیے کہا گیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, کہ یہ بہترین راستے کی ہدایت انسان کو کرتا ہے. اور کہا گیا ھذا بصائر للناس, یہ لوگوں کی بصیرت کو بڑھانے والی کتاب ہے. تو دین میں بصیرت کی بہت اہمیت ہے. تو ایک بصیرت وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے پاس تھی اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے پاس تھی. اس عزاداری کے ذریعے ہم اس بصیرت کو عام کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بصیرت عام ہو. بس عزاداری میں جو ایکٹیویٹیز ہم کر رہے ہیں, جو بیان کر رہے ہیں, ذاکرین جو بیان کر رہے ہیں, سامعین جو سن رہے ہیں, اس سے ان کی بصیرت میں اضافہ ہونا چاہیے. رہبر معظم نے ایک جگہ بصیرت کو اس طرح ڈیفائن کیا کہ بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ کیا وجہ ہے کہ شمر کہ جو امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر رہا ہے, یہ وہی شمر ہے جو جنگ صفین میں علی علیہ السلام کے ساتھ تھا اور ایک موقع پر اتنا آگے بڑھ گیا جنگ کرتے ہوئے علی کی حمایت میں کہ وہ درجہ شہادت پر فائز ہونے والا تھا. اگر اس وقت مر جاتا تو درجہ شہادت پہ فائز ہوتا یقیناً. وہی شمر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر رہا ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیا ہو گیا اور کیسے ہو گیا یہ سب کچھ. زہیر ابن قین جو علی کے مخالف تھے, وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ایک دستے کے دستہ جو تھا میسرا رائٹ ہینڈ سائڈ پر تھا, اس دستے کے سپہ سالار زہیر ابن قین ہیں کہ جو علی کے علیہ السلام کے زمانے میں علی کے دشمن کے ساتھ تھے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اگر ہم ان حقیقتوں کو سمجھ جائیں تو ہماری بصیرت میں بھی اضافہ ہو جائے گا. تو عزاداری کے ذریعے ہم اس بصیرت کو عام کریں, عزاداری کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اصل میں یہ سب کچھ کیوں ہوا اور کیا ہوا. دیکھیں اصل میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک واقعہ پیش آ گیا سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں. اب وہ جو واقعہ پیش آیا جو اس زمانے کے حالات تھے, سیاسی حالات کہ یزید مسلط ہے, ابن زیاد حاکم ہے کوفے کا, امام حسین تنہا رہ گئے, چند ساتھی تھے وہ شہید کر دیے گئے, کوفے والوں نے ساتھ نہیں دیا. اچھا ایک تو یہ واقعات ہیں جو جنگ کے پیش آئے, ان واقعات کے اندر کچھ واقعات وہ ہیں جن کا تعلق کے مصائب سے ہے کہ مثلا کس طرح قتل کیا گیا, کس طرح جناب عباس گھوڑے سے گرے, کس طرح علی اکبر کو برچھی لگی, کس طرح جناب علی اصغر کو تیر لگا. ایک تو یہ واقعات ہیں اور دوسرے وہ واقعات ہیں کہ جو اس کے پیچھے اسباب اور علل ہیں, کازز ہیں, یہ واقعہ کیوں پیش آیا, پیچھے کون تھا اور کیا مقاصد تھے, امام حسین کیا چاہتے تھے, یزید کیا چاہتا تھا, ابن زیاد کیا چاہتا تھا. تو پہلے مرحلے میں خود ائمہ طاہرین نے یہ کیا کہ ان واقعات کو محفوظ بنانے کی کوشش کی. واقعات محفوظ رہیں گے تو باقی مراحل طے ہو سکیں گے, اگر واقعات ہی ضائع ہو جائیں تو پھر کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا. تو پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے. واقعات کو محفوظ بنانا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ یزید کے بعد جو حکمران آتے چلے گئے بنو امیہ کے, وہ آلموسٹ یزید جیسے تھے. ٹھیک ہے بعض چیزوں کے اندر اگر یزید سے کم ہوں گے, کہ جیسے یزید کھلم کھلا کفریہ اشعار پڑھ رہا تھا, دوسرے جو آئے وہ اس طرح کفریہ اشعار نہیں پڑھتے تھے, لیکن فسق و فجور میں, اہل بیت کی دشمنی میں, بنو امیہ کے دیگر حکمران, یزید کے بعد مروان آ گیا, پھر عبد الملک ابن مروان, ہشام ابن عبد الملک, ولید ابن عبد الملک, یہ سارے جو ہیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. تو ان کے زمانے میں عزاداری کا مقصد اگر منیمم آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ کربلا میں ہونے والے مصائب کو بیان کرنا, تو اس بیان کرنے سے بھی بنو امیہ پر زد پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا, ایک ظالم حکمران ہے, اب یہ سعودی وہ جو جرنلسٹ ہے اس کا قتل ہو گیا. اب اگر کوئی سعودی عرب میں ریاض میں جا کر صرف یہ واقعہ بیان کر دے کہ ایک جرنلسٹ کو اس طرح قتل کیا گیا, سعودی حکومت فوراً پکڑ لے گی اس کو. کیونکہ انہوں نے یہ گھراؤنا جرم کیا ہے، اب وہ کیوں پسند کریں گے کہ اس واقعے کو کہیں بھی دہرایا جائے یا اس کو اشعار کی صورت میں بیان کیا جائے یا اس کو نثر کی صورت میں بیان، اس کو بیان کرنا بھی مشکل ہے نا، بس یہی سمجھ لیں آل سعود بھی کوئی یزیدیت سے کم تو نہیں ہے نا۔ تو جس رجیم نے، جس حکومت نے، جس حکمران خاندان نے، جس بنو امیہ نے کربلا کا یہ سارا واقعہ وقوع پذیر کیا ہے، وہ خاندان، وہ حکومت کیوں پسند کرے گی کہ اس کی حکومت میں کوئی شخص ان واقعات کو بیان کرے؟ تو بیان کرنا بھی کوئی آسان نہیں ہے۔ کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری میں پیش آیا، بنو امیہ کی حکومت 132 ہجری تک چلی، بنو امیہ کی حکومت 70 سال مزید چلی، تو 70 سالوں میں یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ کربلا کے واقعے کو بیان بھی کریں، کیوں بیان کرنے سے بھی بنو امیہ پر زد پڑتی ہے۔ یہ تو بس امام سجاد کا کمال ہے کہ انہوں نے کس طرح اس کو بیان کیا، اس طرح بیان نہیں کر سکتے تھے جس طرح آج ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو کس طرح بیان کیا، کس طرح اشعار میں ان کو بیان کیا؟ تو پہلا مرحلہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ واقعات تاریخ میں محفوظ رہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ واقعات کی شکل بگاڑ دی جائے، بعد میں آنے والے لوگ کہیں کہ جیسے آج ذاکر نائک ٹائپ کے لوگ کہتے ہیں رانگ ہسٹری سیز دیٹ یزید واز رانگ، اس کا خیال ہے کہ یہ ہسٹری غلط ہے جو یزید کو غلط کہہ رہی ہے۔ تو یہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں، آج ایک آدمی جب اتنے عرصے کے بعد تاریخ کی اتنی کتابیں ہونے کے باوجود، اتنے انالیسس کے باوجود، دنیا بھر میں عزاداری ہونے کے باوجود، تمام مسلمان نہ صرف شیعہ بلکہ سنی بھی، بہت بڑی تعداد میں میجورٹی آف مسلم اسکالرس، شیعہ ہوں یا سنی یا کسی بھی مکتب فکر کے، وہ یزید کو اچھا نہیں سمجھتے، اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے اہل سنت کے علماء کی جو یزید پر لعنت کرنے کو ثواب سمجھتے۔ اس کے باوجود ایک شخص جو ہے یہ کہتا ہے کہ رانگ ہسٹری سیز دیٹ یزید واز رانگ، آپ دیکھیں نا اس کی جرات، اس کی ہمت۔ تو یہ آج اس زمانے میں کہہ رہا ہے، یزید کے زمانے میں ایسے کتنے ہوں گے؟ یزید کے دور میں تو ہر ممبر سے یہی باتیں ہو رہی ہوں گی۔ تو یزید کے دور میں، اس کے بعد بنو امیہ کے دور میں، ہر جگہ انوائرمنٹ یہی ہے، اسی طرح انالیسس کربلا کا کیا جا رہا ہوگا کہ ماذا اللہ یہ امام حسین کی غلطی تھی، کیوں نکل کے آئے؟ ٹھیک ہے امام حسین بہت مقدس تھے، لیکن کیوں وہ نکل کر آئے؟ تو اس زمانے میں اس کو محفوظ رکھنا بہت اہم کام ہے، پہلا مرحلہ محفوظ رکھنے کا ہوتا ہے۔ اگر یہ واقعات محفوظ رہ گئے تاریخ میں، بعد میں آنے والے ان سے بہت سارے نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ تو بصیرت کے ذریعے اس کو سمجھنا، امام حسین علیہ السلام کا راستہ عزت اور سربلندی کا راستہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے عزت کی خاطر ذلت کو گوارا نہیں کیا، فرمایا انی لا ارى الموت الا السعادہ، میں موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں سمجھتا، والحیات مع الظالمین الا برما، اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو ذلت سمجھتا ہوں۔ تو حسین علیہ السلام کا راستہ عزت کا راستہ ہے، عزاداری سے قوموں کے اندر وہ عزت حاصل ہونی چاہیے، سربلندی حاصل ہونی چاہیے، عزت اور آبرو کے راستے کو اختیار کرنے کا ذوق، شوق، جذبہ بیدار ہونا چاہیے، ذلت کے راستے کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ دین شناسی، امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں اور اس پہ تو ہمارا یقین ہے کہ حسین نے دین کو بچا لیا، اس پہ نوحہ بھی ہے، اس پہ سلام بھی ہیں، اشعار بھی ہیں، اور ایک جملہ بھی امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، جو کہ بعض لوگوں نے اس جملے کا انکار بھی کیا ہے، لیکن بہرحال کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور نہیں بھی لکھا ہوا ہے تو اس کا جو مفہوم ہے وہ امام حسین کے قوس کے مطابق ہی ہے، کہ ان کان دین محمد لم یستقیم الا بقتلی فیا سیف خزینی، اگر دین محمد کی بقا میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں تو اے تلوار ہو آؤ ٹوٹ پڑو۔ یعنی امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر دین کی بقا میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں ہے تو میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کس چیز کے لیے قتل ہونے کو تیار ہوں؟ دین بچانے کے لیے۔ تو موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ دین، جس کے خاطر حسین اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں انسان ہمیشہ جو ہے وہ اعلیٰ چیز کے لیے ادنا چیز کو قربان کرتا ہے نا، ہمیشہ ادنا چیز قربانی دیتی ہے اعلیٰ چیز کے لیے۔ انسان بیمار ہو جائے تو بکرا کاٹ دیتے ہیں, سرقے کا بکرا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ بکرا بیمار ہو تو انسان کو کاٹ دیں, کیونکہ انسان کی اہمیت زیادہ ہے, بکری کی اہمیت کم ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے اگر قربانی دی تو کسی اعلیٰ چیز کے لیے دی نا. وہ اعلیٰ چیز کیا ہے؟ وہ دین ہے جس کی خاطر آپ نے قربانی دی. ہم عزاداری میں بعض اوقات یہ سمجھاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ہمارے گناہوں پہ قربان ہو گئے. ہم پر بھی نہیں, معاذ اللہ ہمارے گناہوں پر, کہ ہمارے گناہوں پر امام حسین قربان ہو گئے. تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو ہم نے اور کم کر دیا. تو وہ اعلیٰ ہدف کیا ہے؟ وہ اعلیٰ ہدف دین ہے, جس کی خاطر حسین کہہ رہے ہیں کہ اگر دین کی بقا میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں ہے تو میں قربان ہونے کو تیار ہوں. تو عزاداری کے ذریعے ہمیں دین کا پیغام پہنچانا ہے, وہ چیز جس کو حسین نے بچائی ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے. اگر عزاداری کے ذریعے ہم دین کو نہیں بچا سکے, رات بھر ہم شب داری میں 150 دے کے کھلانے کے بعد فجر کی نماز نہیں پڑھوا سکے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تو دین کو بچایا, امام حسین علیہ السلام نے تو نماز کو بچا لیا, اور نماز کی خاطر, نماز جماعت کی خاطر اپنے دو قیمتی ساتھیوں کو قربان کیا. دو قیمتی ساتھی صرف نماز کی خاطر قربان ہوئے امام حسین کے, اور ہم نے اس نماز کو ضائع کر دیا, ہم نے اس نماز کو ضائع کر دیا, ہم نے اس دین کو ضائع کر دیا جس دین کو حسین نے بچایا. تو ہماری جو عزاداری ہے وہ دین کو بچانے کے لیے ہونی چاہیے, اور بچانے سے مراد یہ ہے کہ اس میں دین کی باتیں ہونی چاہیے. دیکھیں بیسک فارمیٹ ہمارا یہی ہے. بیسک فارمیٹ اگر غور کریں تو جو بھی ذاکر ہو, عالم ہو, خطیب ہو, جب وہ مجلس شروع کرتا ہے تو خطبہ پڑھتا ہے, اور اس کے بعد ایک آیت پڑھتا ہے, اور اس کے بعد اس آیت کے ذیل میں گفتگو کرتا ہے, فضائل پڑھے گا یا مصائب پڑھے. تو دین کی تعلیمات کے گرد ہی اس کی باتیں گھومتی ہیں نا, اور یہی ہونی چاہیے. یہ پتہ نہیں کون سی عزاداری آ گئی ہے جس کے اندر جب تک نماز کا مذاق نہ اڑائیں, جب تک علماء کا مذاق نہ اڑائیں, جب تک دو چار ایسی باتیں لوگوں کو نہ کہہ دیں کہ جن سے وہ بے عمل ہو جائیں, کہ دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو, اس وقت تک ان کی مجلس نہیں ہوتی. کچھ لوگ تو ایسے ہیں نماز کا مذاق اڑائے بغیر ان کی مجلس ہوتی نہیں. امام حسین علیہ السلام تو نماز کی خاطر اپنے ساتھی قربان کر رہے ہیں. امام حسین تو فرما رہے ہیں انی احب الصلاح, مجھے نماز سے عشق ہے, محبت ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں حسین سے محبت ہے, حسین کہہ رہے ہیں ہمیں نماز سے محبت ہے. تو جو محبوب کا محبوب ہے وہ ہمارا محبوب ہونا چاہیے نا. جو محبوب کا محبوب ہے, حسین ہمارے محبوب ہیں, نماز حسین کی محبوب ہے, تو ہمیں نماز سے محبت ہونی چاہیے. یہ کون سی عزاداری ہے جس میں نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور فلاں حر نے کون سی نماز پڑھی, پتہ ہی نہیں ہے کہ حر بے نمازی نہیں تھا, حر تو نمازی تھا, اور نماز تو اس طرف بھی ہو رہی تھی, اس طرف بھی ہو رہی تھی, نماز اس طرف بھی ہو رہی تھی اور اس طرف بھی ہو رہی تھی, یہ بات صحیح ہے. لیکن آپ اس طرف والی نماز پہ نظر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ آپ اس طرف والی نماز پہ نظر رکھیں نا. آپ اس نماز کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں جو امام حسین علیہ السلام پر پڑھ رہے ہیں تیروں اور تلواروں کے سائے میں. آپ یزیدیوں کی نماز پہ کیوں نظر رکھے ہوئے ہیں؟ نماز تو قرآن کہہ رہا ہے منافقین بھی پڑھتے ہیں, اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی, جب نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ اس نماز پہ کیوں نظر رکھے ہوئے ہیں جو منافقین پڑھتے ہیں؟ آپ اس نماز پہ نظر رکھیں جس کو لیے کہا گیا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ کامیاب ہو گئے مومنین جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع و خضوع کیا. تو خشوع و خضوع والی نماز پہ نظر رکھیں. آپ اس نماز میں کیوں نظر رکھے ہوئے ہیں جو اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی, سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ تو یزید والی نماز پہ نظر رکھنے کے بجائے حسین والی نماز پہ نظر رکھیں. تو نماز عزاداری کے اندر دین کی ترویج, عزاداری کے اندر دین کی اشاعت, یہ عزاداری کا ایک, عزاداری کی ایک روح ہے. عزاداری مودت اہل بیت کے اظہار کا ذریعہ ہے, کیونکہ ہمیں قرآن کریم نے کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے فرمایا کہ جب ان سے پوچھا گیا یہ قرابت دار کون ہے جن سے مودت کا حکم دیا گیا ہے, تو تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا علی و فاطمہ و ولداہا, علی اور فاطمہ ان کے دونوں بچے. یہ وہ اہل بیت ہیں، یہی قربا ہیں جن سے مودت اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اس مودت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے خوشی میں خوش ہوں، ان کے غم میں غم کا اظہار کریں، ان کے فضائل کو بیان کریں، ان کے مصائب پر آنسو بہائیں۔ عزاداری جو ہے وہ شعائر اللہ بھی ہے، شعائر شعیرہ کی جمع ہے، شریعہ کا مطلب ہے شناخت پہچان، شعر بال کو بھی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے ہیئر اسٹائل سے۔ تو شعائر کا مطلب وہ چیزیں جس سے اسلام کی شناخت ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی شناخت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کی جو شناخت ہوتی ہے تو اس میں اللہ اللہ کرو، یہ غیر اللہ کا تذکرہ اللہ کی شناخت کیسے بن گئی کہ امام حسین یا حسین یا حسین کہنے سے اللہ کی شناخت تو نہیں ہوگی، اللہ اللہ کہو گے تو اللہ کی شناخت ہوگی۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو ہے یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ اب صفا اور مروہ کو دیکھ کے کیا یاد آتا ہے آپ کو؟ اللہ یاد آتا ہے یا حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل یاد آتے ہیں؟ صفا اور مروہ میں کیا ہوا تھا؟ صفا اور مروہ میں تو حضرت حاجرہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف حضرت اسماعیل کے پانی کی تلاش میں گئی تھیں، تو اللہ تو نہیں یاد آ رہا ہے، اس سے تو غیر اللہ یاد آ رہا ہے۔ تو دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ وہ عمل جو خالصتاً خدا کے لیے کیا گیا اور خلوص کے ساتھ کیا گیا اور ان حالات میں کیا گیا، تو خدا کو وہ عمل اتنا پسند آیا کہ خدا نے کہا قیامت تک اس چیز کو کاپی کرو۔ جس طرح جناب حاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی، اسی طرح ہر حاجی ہر عمرہ کرنے والا صفا اور مروہ اور مروہ اور صفا کے درمیان چلے گا۔ جس طرح وہ چلی تھی اس طرح چلو۔ اور ہم اور آپ تو کیا حج اور عمرہ کریں گے؟ پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افضل الخلائق ہیں، جو سید البشر ہیں، وہ بھی جب حج اور عمرہ کرتے ہیں تو جناب حاجرہ کے سنت پہ عمل کرتے ہیں، اور اسی طرح صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، اور ایک خاص مقام پہ درمیان میں جہاں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے وہاں تیز دوڑتے ہیں، ہربلہ کرتے ہیں، مردوں کے لیے ہے کہ وہاں پر تیز دوڑیں، کیونکہ جناب حاجرہ وہاں ذرا تیز دوڑی تھی۔ تو جناب حاجرہ کس طرح تیز دوڑی ہوں گی؟ تھوڑا سا سلوپ زیادہ ہے تو تیزی آ گئی ہوگی، اس طرح دوڑنا ہے جس طرح جناب حاجرہ دوڑی تھی۔ کچھ لوگ اس طرح دوڑتے ہیں جیسے جنگ عہد میں مسلمان دوڑے تھے، ویسے نہیں دوڑنا، حضرت حاجرہ کی طرح دوڑنا ہے۔ تو اسی کو کاپی کرنے ہیں، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی، خدا نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، ان کی جگہ ایک حیوان آ گیا، دمبا آ گیا، وہ ذبح ہو گیا۔ خدا نے کہا ففدینا ہو بذبح عظیم، اس کو ہم نے ایک ذبح عظیم سے ریپلیس کر دیا۔ جب جناب اسماعیل علیہ السلام کی سنت شاعر اللہ میں سے ہے، اور حج کی قربانی کا حیوان کو کہا گیا شاعر اللہ، والبدنہ من شاعر اللہ، قربانی کے حیوان جو ہے وہ شاعر اللہ میں سے ہیں، جب یہ چیزیں شاعر اللہ ہے تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی تو بہت عظیم ہے، تو وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر ہے ذالک ومن یعظم شاعر اللہ فإنها من تقوی القلوب، کہ جو شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے یہ اس کے دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔ تو عزاداری شاعر اللہ میں سے ہے، اور یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔ اب عزاداری کے بارے میں کچھ سوالات ہر دور میں لوگ کرتے رہے ہیں، ہمارے جو دوسرے برادران ہیں وہ بھی پہلے بہت کیا کرتے تھے سوالات، کچھ تو سوالات وہ ہیں، کچھ سوالات وہ ہیں جو اپنے ہی لوگ کرنے شروع ہو گئے۔ اب یہ دونوں سوالات ایشو بن گئے، پہلے تو صرف ہم ان کو جواب دیا کرتے تھے، مثلا کبھی وہ کہتے تھے کہ روتے کیوں ہیں، یہ آپ لوگ روتے کیوں ہیں؟ تو قرآن کریم تو کہتا ہے کہ رونا مومن کی نشانی ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 83 میں ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جو رسول پہ نازل کی گئی چیزیں جب وہ سنتے ہیں، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آتے ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ تو آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے بلکہ تقوی کی نشانی ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنا، معرفت حق میں آنسو نکلنا۔ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں آنسو نکلنے کے بارے میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من تذکر مصابنا و بکا لما ارتکب منا، جو شخص ہم پر پڑھنے والے مصائب کو یاد کرے اور دشمن کی طرف سے ہم پر ہونے والے مصائب کو یاد کر کے روئے، کانا معنا فی درجاتنا یوم القیامہ، روز قیامت وہ ہمارے درجے میں ہمارے ساتھ ہوگا. ومن ذکر بمصابنا فبکا و ابکا، اور جو شخص ہمارے مصائب پر روئے اور دوسروں کو رلائے، لم تبکی عینہ یوم تبکی العیون، تو اس دن اس کی آنکھیں نہیں روئیں گی جس دن ساری آنکھیں روئیں گی قیامت کے دن. رونا صبر کے منافی نہیں ہے، رونا صبر کے منافی نہیں ہے. اگر رونا صبر کے منافی ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نہ روتے. قرآن کریم میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے فراق میں 70 سال تک گریا کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی بینائی چلی گئی، اور کہتے تھے وقالا یا اسوا علی یوسف، اور کہا کہ ہائے افسوس یوسف کے حال پر، وابیضت عیناہ من الحزن، اور اتنا روئے کہ آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئیں. فہو کظیم، جبکہ وہ غم کے گھونٹ پینے والے تھے، کظیم تھے، برداشت کرنے والے تھے، اس کے باوجود اتنا روئے جناب یعقوب. اب تو ماشاءاللہ صورتحال یہ ہے، آگے آگے سب آگے سب آگے. اچھا تو جب اب تو صورتحال یہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام جو شیعہ نہیں بھی ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی رو رہے ہیں. آپ دیکھیں دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ طارق جمیل، اور وہ بھی مصائب کو پڑھتے ہیں اور اس کو بھی آنسو بہاتے ہیں. بریلویوں میں ڈاکٹر طاہر القادری کو دیکھیں، پورے پورے مصائب پڑھتے ہیں، وہ بھی روتے ہیں، تب ان کے مکتب کے لوگ بھی روتے ہیں. پیغمبر نے اپنے والدہ گرامی کی قبر پہ گریا کیا، یہ بھی موجود ہے. جناب حمزہ کے لیے پیغمبر نے کہا کہ کوئی رونے والا نہیں ہے، اور روئے جا کر. پیغمبر کے رلت پہ صحابہ کرام نے گریا کیا. کیا ہماری عزاداری درسگاہ ہے کہ جس سے ہم واقعی کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہوں؟ ہے تو، نعرہ تو ہے ہمارا، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، لیکن پریکٹیکلی دو کام اگر کر لیں تو ہمارے مسائل کافی حل ہو جائیں گے. ایک تو یہ کہ درسگاہ جو ہوتی ہے اس درسگاہ کے اندر تعلیم دینے کے لیے مدرس کے لیے کوئی منیمم کوالیفیکیشن ہوتی ہے، کوئی تو منیمم کوالیفیکیشن ہوگی. اگر آپ ایک پرائمری اسکول بھی بنانا چاہتے ہیں تو کوئی منیمم کوالیفیکیشن تو رکھیں گے نا، اتنی کوالیفیکیشن ہوگی تو وہ ٹیچر بنے. یہ درسگاہ وہ ہے جس کے اندر کوئی منیمم کوالیفیکیشن ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ درسگاہ جو ہوگی اس میں جو لوگ درس سنیں گے ان کو یہ حق تو ہے نا کہ وہ سوال بھی کر سکیں استاد سے. ایسی کون سی درسگاہ ہے جس میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ سوال کرنے کو گستاخی سمجھا جاتا ہے. بس اگر یہ آپ دو کام کر لیں کہ ایک منیمم کوالیفیکیشن مقرر کر دیں اور کوشچن آنسر سیشن لگا دیں کوئی مناسب طریقے سے، پھر دیکھیں بہت سارے لوگ کسی اور جاب کی تلاش میں جائیں گے. تو یہ دو کام اگر آپ کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. مراسم اعضا پہ آپ بات کرنے کے ذرا ٹائم نہیں ہے، صرف تصویریں آپ دیکھ لیں کافی ہے. یہ جو مراسم اعضا ہم آج برپا کر رہے ہیں اس کی بھی ایک تاریخ ہے، اور کون سی چیز کب شروع ہوئی اور اس میں کس طرح یہ خون والا ماتم شامل ہوا، ان سب کی ایک تاریخ ہے، اور اس پہ پھر سوال جواب میں ہم بات کریں گے. اور یہ صرف شیعوں میں نہیں ہے، دیگر مذاہب میں بھی اس طرح خونی مراسم موجود ہیں جس میں وہ خون نکالتے ہیں یا ایسی اپنی عبادات انجام دیتے ہیں کہ جس کا تعلق خون سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہیں روک دیتے ہیں. کنکلوژن میں بس تین باتیں میں عرض کر لوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ عزاداری جو معصومین کے زمانے میں ہوتی تھی، سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، سن 260 ہجری میں امام زمانے کی غیبت ہوئی. تو 200 سال تک، 200 ایئرس، 2 سینچریز تک ائمہ تارین نے عزاداری کی. تو یہ عزاداری خود ہمارے لیے ایک ماڈل اور آئیڈیل ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہم اپنی عزاداری کی اسٹریٹجی ڈیزائن کر سکتے ہیں. قبلہ مولانا افتخار عابد صاحب تشریف لا چکے ہیں، بس میں ختم کر رہا ہوں. تو ایک عزاداری وہ ہے جو معصومین کے دور میں ہوئی، دوسری وہ چیزیں جو معصومین کے دور میں نہیں تھیں بعد میں شامل ہوئیں، خاص طور پر جب شیعہ حکومتیں وجود میں آئیں، عراق میں آل بویہ کی حکومت آئی، ایران میں پہلے صفویوں کی حکومت آئی، قاچاریوں کی حکومت آئی، تو جب شیعوں کی حکومتیں آ گئیں تو انہوں نے کھل کے عزاداری کی، بازار بند کیے، عاشورہ کے دن کالے جھنڈے لگائے، جلوس نکالے، جیسے ہمارے شیعہ سوسائٹی کے اندر کھل کے لوگ عزاداری کرتے ہیں۔ تو اس طرح جب شیعوں کی حکومتیں قائم ہوئی تو کھل کے عزاداری شروع ہو گئی۔ اب ان میں ایسی چیزیں جو امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقاصد سے ہم آہنگ ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے کاز کو پروموٹ کرنے والی چیزیں ہیں، وہ عزاداری میں شامل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ معصومین کے زمانے میں نہ ہوتی ہو۔ معصومین کے زمانے میں تو ہر طرح کی عزاداری ممکن ہی نہیں تھی، ظالم حکمرانوں کا دور تھا، جلوس تو نکال نہیں سکتے تھے آپ، جلوس جتنے نکلے وہ شیعہ حکمرانوں کے دور میں نکلے۔ تو یہ جو جلوس نکالنا ہے، یہ اپنی بات کو دنیا تک پہنچانا ہے، اور یہ طریقہ ویلڈ ہے دنیا بھر میں۔ تو معصومین کے زمانے میں ایک چیز نہیں تھی، لیکن اس سے امام حسین علیہ السلام کے کاز کو فائدہ ہے، اس چیز کو عزاداری میں شامل ہونا چاہیے، یا کم از کم ایسی چیز کہ جس میں عزا کا پہلو ہے، غم کا پہلو ہے۔ اگر اس کے اندر غم کا پہلو بھی نہیں ہے، ہم ایک ایسی چیز نکال رہے ہیں جس کے اندر غم کا کوئی تصور ہی نظر نہیں آ رہا۔ ایک تصویر میرے پاس آئی، ایک تعزیہ کی تصویر تھی، اس تعزیہ کو الائچی سے بنایا گیا تھا۔ اب الائچی سے کیوں تعزیہ بنایا گیا، اس کا عزاداری سے یا امام حسین سے یا ان کے قیام سے یا ان کے غوث سے کیا تعلق ہے، سمجھ میں نہیں آئی یہ بات بہرحال۔ اور اس کی شکل بھی کوئی امام حسین کے زری کی طرح نہیں تھی، امام حسین کے روضے کی طرح نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر ایسے لمبے لمبے مینار اور گنبد بھی اس کا جو ہے وہ چرچ کی طرح کا گنبد تھا، اور لمبے لمبے نوکیلے مینار بنے ہوئے تھے۔ اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ بہرحال جس نے بنایا ہوگا اپنی عقیدت سے بنایا ہوا ہے، الائچی سے اتنا بڑا وہ بنا لینا مذاق تو نہیں ہے، اس کی اپنی عقیدت تو ظاہر ہو رہی ہے، لیکن اس کا ہدف و مقصد کیا ہے، مثلا کیا حاصل ہو رہا ہے، اس سے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ؟ یاد ہے امام حسین کا روضہ بنا لیتے آپ، جس کو دیکھ کے امام حسین کی یاد آتی۔ تو ایسی چیز جس میں عزا کا پہلو بھی نظر نہیں آ رہا ہے، غم کا بھی کوئی پہلو نظر نہیں آ رہا، تو اس کو ہمیں ریویو کرنا چاہیے، ریویو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اس پریزنٹیشن کو یہیں پر روک دیتے ہیں، گو کہ یہ ابھی لمبی ہے، کیونکہ آگے پھر گفتگو ہوگی تو پھر تفصیل سے بات ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔